مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، پروگرام راؤنڈ ٹیبل وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پیش ہے، میزبان بہجت جلانی اور پروڈیوسر اسفر امام کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں راب میکلین۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائیے۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پر براہ راست بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، سوال بھیج سکتے ہیں جن کو ہم اپنے ماہرین سے پوچھ سکتے ہیں، facebook.com/voaurdu۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج راؤنڈ ٹیبل کا موضوع ہے عرب اسپرنگ کے 6 برس، ایک تفصیلی جائزہ۔ سال تھا 2010، دسمبر کی 17 تاریخ تھی اور مقام تھا تیونس۔ 26 سالہ محمد بو عزیزی نے پولیس کے رویے سے دل برداشتہ جب ایک سرکاری دفتر کے سامنے خود کو آگ لگائی تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس خود سوزی سے مشرق وسطی میں عشروں سے قائم آمریت اور اقتدار کے قدیم ایوانوں کی جڑیں ہلا کر رکھ دے گی۔ مظاہروں کا آغاز تیونس سے ہوا اور ایک ماہ کے اندر اندر صدر زین العابدین ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ تیونس میں جیزمین ریولیوشن کا نام پانے والی یہ سرگرمیاں مشرق وسطی کے وسیع تر حصے میں پھیل گئیں اور انہیں عرب اسپرنگ کا نام دیا گیا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور جگہ جگہ جمہوریت اور اپنے حقوق کی جد و جہد کے مطالبات شروع ہو گئے۔ 11 فروری 2011 کو مصر کے طویل عرصے سے مرد آہن پکارے جانے والے حسنی مبارک کو مظاہروں کے نتیجے میں اقتدار سے الگ ہونا پڑا۔ لیبیا میں 15 فروری 2011 میں شروع ہونے والے حکومت مخالف مظاہرے اور پھر حزب مخالف اور قذافی حکومت کے درمیان لڑائی خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گئی۔ 20 اکتوبر کو معمر قذافی مارے گئے۔ شام میں 26 جنوری 2011 سے سیاسی اصلاحات کے مطالبات کا آغاز ہوا۔ آج 6 سال بعد بھی خون ریزی اور تباہ حالی کی داستان سنا رہا ہے۔ یمن میں 3 فروری 2011 سے شروع ہونے والے مظاہروں کے بعد 23 نومبر کو 33 سال اقتدار پر براجمان رہنے کے بعد صدر علی عبداللہ صالح نے اقتدار کی منتقلی کے سمجھوتے پر دستخط کر دیے اور یمن آج تباہ حال ہے۔ عرب اسپرنگ کہلانے والی اس تحریک کے تناظر میں الجزائر، عراق، اردن، کویت، مراکش اور عمان میں بھی بے چینی پھیل گئی۔ اس لیے آج ہم 6 سال کے بعد یہی جائزہ لے رہے ہیں کہ اس وقت مشرق وسطی کے مختلف ملکوں میں جاری بحران کو اسی عرب اسپرنگ کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے یا عرب اسپرنگ کے اصطلاح کو اب استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت سے ممتاز تجزیہ کار اور مبصر شامل ہیں۔ ہمارے پروگراموں کا ممتاز نام ہے اور اپنے اپنے شعبوں میں انتہائی ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نادر بخت پاکستان سے، منصور جعفر پاکستان سے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک ہمارا ساتھ دیں گے، ڈاکٹر حیدر مہدی شارجہ سے، شارجہ امریکن یونیورسٹی سے تعلق ہے، ڈاکٹر فرقان حمید جن کا تعلق ترکی کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ساتھ ہے، ڈائریکٹر ہیں وہاں کے، ان کے ساتھ ہم بات کریں گے ان ساری چیزوں کے بارے میں۔ اور یہ وہ سب ممتاز تجزیہ کار ہیں جو ان ساری چیزوں پر سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ بین الاقوامی امور کے مبصر جارج فریڈمن توجہ دلاتے ہیں کہ مغربی میڈیا کے لیے 30 سال سے کم عمر جو بھی آئی فون رکھے ان کی تعریف لبرل ڈیموکریٹ کے طور پر کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں سوشل میڈیا کی متعدد سائٹس جن میں فیس بک، ٹویٹر بھی شامل ہے، جو سماجی سطح پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو متحرک اور فعال بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور 6 سال پہلے مشرق وسطی میں اٹھنے والی یہ تحریک بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بے پناہ پھلی پھولی اور نوجوانوں کا اس میں بہت بڑا حصہ رہا۔ اپنے ماہرین سے پوچھتے ہیں، یہیں سے شروع کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے بارے میں اب دنیا میں سامنے آنے والے منفی اور مثبت نظریات کی ترویج میں کتنا اہم وہ اسے خیال کرتے ہیں، عرب اسپرنگ میں اس کا رول کتنا اہم رہا۔ ڈاکٹر نادر بخت، آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں، آپ کی بہت گہری نظر ہے خاص طور پر سماجی رویوں کے حوالے سے، سماجی امور کے حوالے سے، سیاسی امور کے حوالے سے۔ کیا عرب اسپرنگ کو بھی ایک سوشل موومنٹ قرار دیا جا سکتا ہے؟
جی، بہت سلام و آداب آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں، رب کریم سب کو سلامت رکھے، باعزت رکھے۔ عرب سپرنگ ایک ایسی تحریک تھی جو عوام سے اٹھی اور وہ طویل آمریتوں کے خلاف تھی. عوام اپنی آزادیاں, اپنی جمہوری حقوق حاصل کرنا چاہتے تھے, اس لیے یہ اس کی بیسک اسپرٹ یہ تھی کہ اب ہم اس جدید دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے مزید غلام نہیں رہنا چاہتے, ہمیں بھی دیگر حصوں کی طرح سے, دنیا کے دیگر حصوں کی طرح سے ہمیں بھی آزاد انسانوں کی طرح شمار کیا جائے, ہمیں بھی ہمیں اپنی پسند کی حکومتوں کا انتخاب کرنے کا حق دیا جائے. اس کی بنیادی اسپرٹ تو یہ تھی اور میرے عقیدے کے مطابق یہ عوام کی اپنی سوچ تھی اور شاید یہ ہر جگہ ہوتی ہے. انسان, پرندے, جانور, حیوان, تمام بشریات, حیوانات, نباتات, ہر کوئی اپنی آزادی چاہتے ہیں. لہذا اس بارے میں شاید ہی کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہو کہ کیا یہ ان کی اپنی رائے تھی یا ان کی اپنی خواہشات تھیں یا باہر سے پلانٹ کی گئی تھیں. میرا خیال ہے کہ جو اپنی رائے بھی ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے, باہر کے نعتوں کے ذریعے سے بھی ڈیولپ ہوتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا سوشل میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا, وہ سوشل میڈیا کا اہم کردار کیا تھا؟ کنیکٹیویٹی. جب وہ باہر کی دنیا کے ساتھ منسلک ہوئے اور دنیا میں دیکھا کہ کیا حقوق ہیں انسانوں کے, انسانوں کی کیا حیثیت ہے, بشریات کیا ہے, انسان کیسے جیتے ہیں, گاؤں شہر کیسے بنتے ہیں, معاشرہ ان کا کیسے ڈیولپ کرتا ہے اور ان کی اپنی صلاحیتیں, ان کی نئی نسل کی صلاحیتیں کس طرف کو جاتی ہیں, تو ہم کیوں نہ جائیں, جدید دنیا سے ہم کیوں نہ بہرہ مند ہوں, یہ چیز تو لے کے چلی. مگر ایک تھوڑا سا گیپ جو بنا وہ ٹرائبلزم کا تھا. یہ کیونکہ تیزی کے ساتھ یہ موومنٹ چلی, اتنی تیزی کے ساتھ چلی کہ ٹرائبل کلچر اسے پوری طرح سے اڈاپٹ نہیں کر سکا, وہ ٹرائبلزم اس کو مکمل طور پر ابزارب نہ کر سکا یا اپنے آپ کو اس کے مطابق نہ ڈھال سکا. اب وہ ایک گیپ بھی تھا. یونگز یہ چاہتے تھے, کچھ لوگ جن کے مفادات تھے وہ کچھ اور چاہتے تھے, اور جو ایج گیپ کے لوگ تھے وہ کچھ اور چاہتے تھے. ایک فیکٹر رورل اربن بھی تھا, ایک فیکٹر ایتھنک بھی تھا جس نے اپنے اپنے کردار ادا کیے. میں کوئی بہت مایوس قسم کا انسان نہیں ہوں, اگرچہ بہت زیادہ تباہی ہوئی اس سے اور آپ نے دیکھا کہ بہت ساری عمارتیں تباہ ہوئیں. یہ ٹھیک ہے عمارتیں تباہ ہوئیں, میرے خیال میں تہذیب عمارتوں سے بننے کا یا پتھروں سے یا اینٹوں سے بننے کا نام نہیں ہے. میں اس سوچ کا حامل ہوں کہ تہذیب سوچوں سے پنپتی ہے, ثقافت سے پنپتی ہے, رہنے سہنے کے انداز سے بدلتی ہے. اگر تو اس ساری تحریک کے دوران سوچ نے کوئی نئی سمت لی ہے, آزادی کی سمت لی ہے, حقوق کی سمت لی ہے, اپنے وجود کی شناخت کی سمت لی ہے, اپنی ضمیر سے سوچنے کی سمت لی ہے اور اپنی سوچ اپنے سے ڈیولپ کر کے دنیا کے ساتھ منسلک کرنے کی سوچ لی ہے, تو پھر میرے خیال میں اس حد تک تو کامیابیاں ہیں. اور اگر دوسری طرف کو دیکھا جائے کہ بہت سا سنگ و خشت ٹوٹ گیا, بہت سی بستیاں ویران ہو گئیں, بہت سی تباہی و بربادیاں ہو گئیں, عمارتیں ٹوٹ گئیں, سول فیسلٹیز ٹوٹ گئیں, سول اسٹرکچر انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا, ہاسپٹل مسمار ہو گئے, یہ ایسا ہے کہ جب بھی کبھی انقلابات آتے ہیں, جب بھی ایک نظام ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور دوسرا نظام آ رہا ہوتا ہے, تو آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے کہ اسی طرح سے ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. ٹوٹ پھوٹ اسی طرح سے زیادہ ہو گئی کیونکہ اب ویپنز زیادہ خطرناک تھے, اب ہتھیار زیادہ خطرناک تھے, شدت پسندی زیادہ تھی اور 3 سے 4 دہائیوں تک سے انہیں دبایا گیا ہوا تھا وہ لوگ جو کہ اب اٹھ کھڑے ہوئے تھے. میرے خیال میں اگر اسے آپ عرب سپرنگ کا نام دیجئے یا نہ دیجئے، مگر یہ ایک آزادی کی جدوجہد ضرور ہے، سیاسی آزادیوں کی جدوجہد ضرور ہے، معاشرتی آزادیوں کی جدوجہد ضرور ہے، اور وہ اپنی زندگیاں اپنے انداز سے گزارنا چاہتے ہیں دنیا کو.
جی ڈاکٹر صاحب،
اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ انہیں ان کے مطابق جینے دیجیے. جی جناب، حکم.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب ہم آگے چلتے ہیں، باقی ہمارے ساتھ ہمارے شرکا ہیں. عرب سپرنگ کی اصطلاح کی وضاحت کرتے ہوئے دو طرح کے نظریات سامنے آتے ہیں. کچھ مبصرین سمجھتے ہیں خاص طور پر مغرب میں کہ یہ ایک ڈیموکریٹک یا جمہوری انقلاب کی طرف اٹھائے جانے والا اقدام تھا، جبکہ متعدد تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رد عمل کی تحریک تھی جس کی قیادت بنیادی طور پر قدامت پسند مذہبی اور اسلام پرست عوامل نے سیکولر عرب حکومتوں کے خلاف کی. ڈاکٹر مہدی، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر مہدی ہیں ساتھ ہمارے.
سننے والے سب لوگوں کو سلام عرض کرنا چاہتا ہوں.
میں
نے شروع میں آپ کی جو ابتدائی خلاصہ تھا وہ نہیں سن پایا کیونکہ میں کچھ دیر سے، لیکن تھوڑی سی باتیں میں نے سنی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح دیکھیے کہ دسمبر دسمبر 17-1710 میں تونیشیا میں جو تحریک شروع ہوئی اس کی ابتدا در حقیقت یہ تھی کہ مدتوں سے اسلامی ممالک اور بہت سے دوسرے ممالک میں بھی حکمران طبقے کی مس مینجمنٹ، لوگوں کی پرسحالی، عام آدمی کی جو مسائل تھے ان کا حل نہ ہونا، اور اس کے علاوہ جو طبقے حکمران طبقے تھے ان کا بے شمار لوٹ گھسوٹ، اور اس انداز سے سوسائٹی میں بڑھتی ہوئی سوشل اکنامک جو صورت حال تھی وہ اس کے خلاف ایک تحریک شروع ہوئی تھی، یہ میرا خیال ہے. ایک نوجوان نے اس روز اپنی جان دے کر جیسے ایک چنگاری جلا دی، اور اس کا رد عمل پولیٹیکل سائنس کی زبان میں ڈیمینو افیکٹ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 210 سے لے کر 214 تک یکے بعد دیگر بہت سے انقلابات ہوئے بہت سے ممالک میں، میں ان کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے لیکن سب کو یاد ہی ہوگا. مجھے اس موقع پر اقبال، شاعر مغرب، شاعر مشرق پاکستان کے، محمد اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بہت مدت پہلے کہا تھا، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر ذرہ گندم کو جلا دو. تو جناب یہ ہو یہ رہا تھا کہ دنیا میں ٹیکنالوجی، جمہوریت، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو خوشحالی آئی اس میں عوام الناس کا حصہ بہت کم تھا، اس لیے کہ رولنگ الیٹ جو ہیں وہ رائٹ ونگ ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، انہوں نے لوگوں کی جو محدودی اور خوشحالی تھی اس کی طرف بالکل اشارہ نہیں کیا، اس کا بالکل خیال نہیں کیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب سے آپ نے مجھے بتایا کہ آج کا موضوع یہ ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ بالآخر آپ نے اس موضوع کو اس وقت کیوں کر منتخب کیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت دلچسپ گفتگو ہے اور بہت دلچسپ موضوع ہے، اس پر بات ہونی چاہیے، لیکن میرا یہ خیال تھا کہ شاید آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو 210 سے لے کر 214 تک جو تحریکیں چلیں ان سے جو سبق سیکھے ہیں کیا اس کا احاطہ کریں، کیا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج جو اس دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، جیسے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپ میں جو ایک نئی تحریک رائٹ ونگ چلی ہے اس کے ساتھ آپ کوئی تانا بانا دیکھنا چاہتے ہیں، کس سمت ہم جانا چاہتے ہیں؟
اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ہم آگے چل کے، میرے پاس سوال ہے مختصر قسم کے، وہ ہم جواب لیتے چلیں گے آپ سے. تو میں ڈاکٹر فرقان سے پوچھتی ہوں آپ کے، ڈاکٹر فرقان یہ فرمائیے گا کہ کیا عرب سپرنگ سیکولر سوشلسٹ پین عربزم نیشنلسٹ اور فوجی حکومتوں کو مسترد کرنے کی نمائندہ تحریک تھی جس نے 1950 سے 1970 کی دہائیوں میں برسر اقتدار آنے والی بدعنوان حکومتوں کے خلاف آواز اٹھائی. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کو ہم اس طرح سے دیکھا جا سکتے ہیں؟
جی ہاں بالکل صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا. یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 1950 سے لے کے بعد کی دہائیوں تک جو ہے وہ فوجی ڈکٹیٹر جو ہے وہ عرب ممالک پر قابض رہے, بادشاہوں کی شکل میں یا جو ہے حکمرانوں کی شکل میں, اور انہوں نے عوام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ قائم نہیں کیا. عوام کو جو ایک غلام کے طور پر ہی دیکھتے رہے, ظاہر ہے اس کے اثرات تو مرتب ہونے تھے, اور یہ اثرات جو ہے یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ خاص طور پر انٹرنیٹ نے, ویب سائٹ نے جو ہے یہ اثرات میں جو ہے یہ تقریباً 2000 کے بعد جو ہے بڑی تیزی سے پھیلنا شروع کر دیا. تعلیم کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ جو غریب لوگ تھے ان کی رسائی تک بھی انٹرنیٹ پہنچ گیا, اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حکمران جو ہیں وہ عیاشی کر رہے ہیں, ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا, تو انہوں نے اس کی ریئیکشن کے طور پر جو ہے وہ اکٹھا ہونا شروع کر دیا. لیکن ان کی سب سے بڑی ناکامی یہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تو اکٹھا کر دیا, لیکن اس سلسلے میں انہوں نے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے, کوئی میئرمنٹ نہیں لیے کہ کیسے اکٹھا ہونا, حکمرانوں کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے, کیسا کیا جا سکتا ہے, کوئی سلسلے میں ان کی کوئی وہ پلاننگ نہیں تھی. پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے آر ایس سپرنگ جو ہے وہ ناکام ہو کے رہ گی. اگر اس سلسلے میں کوئی پلاننگ کی ہوتی کہ ہاں اس سلسلے میں یہ اقدامات کرنے, حکمرانوں کو اس طریقے سے ہٹانا ہے, حکمرانوں کے بعد جو ہے میئرمنٹ اس طریقے سے لینے ہیں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید حالات بہتر ہو جاتے. لیکن کیونکہ ناکام رہے, کوئی بھی ملک جو ہے اس سلسلے میں کامیاب نہیں ہو سکا, اور وہاں پہ جو ہے حکمرانوں نے اپنی حاکمی جو مکمل طور پر گرفت جو ہے قائم رکھی, اسی وجہ سے جو ہے یہ عرب سپرنگ جو ہے وہ میوہ حاصل نہ کر سکی, وہ اپنا فروٹ حاصل نہ کر سکی جس کی توقع کی جا رہی تھی. خاص طور پر نوجوانوں نے جو انہوں نے یہ اقدامات اٹھائے تھے, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, حکمران جو ہیں بڑے پاورفل ہیں, ان کو روکنے کے لیے, ان کو ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. اس طرح انہوں نے آنکھیں بند کیے رکھی, وہ صرف جو ہے اپنی انہوں نے طاقت جو ہے وہ صرف لوگوں کو یکجا کرنے یا جمع کرنے پر لگا دیا. اگر انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہوتی, انہوں نے کچھ اقدامات اٹھائے ہوئے تھے, کوئی اس سلسلے میں کوئی پلاننگ کر کے کوئی باری باری اقدامات اٹھاتے, تو ہو سکتا ہے کچھ اپنے سلسلے میں کامیاب ہو جاتے. لیکن وہ ناکامی کی مین وجہ یہی رہی کہ سب لوگ جو ہے اکٹھے تو ہو گئے, لیکن ان میں جو ہے فقدان رہا تھا, ان میں پلاننگ کا فقدان رہا, ان میں کسی قسم کوئی اقدامات اٹھانے کی سکت نہ تھی, کوئی کچھ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا, صرف اکٹھے ہوئے ہیں, اور اکٹھے ہونے سے اکٹھے تو جانور بھی ہو جاتے ہیں, لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں. اقدام انسانوں اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ انسان جو ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں, ان لوگوں نے پلاننگ کچھ نہیں کی. جی
اچھا بہت شکریہ. عام شہری کی معیار زندگی کو بہتر کرنے, ملازمتوں کے مواقع فراہم کرنے, جس طرف ڈاکٹر فرقان بھی بات کر رہے تھے, انصاف اور مساوات کے حصول کے لیے کوشاں سماجی زندگی پر سماجی سطح پر بد دل عوام کے احتجاج کے نتیجے میں لیبیا, شام اور یمن میں صورتحال خون ریز خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گئی. اس کشمکش کو منصور جعفر صاحب سے میرا سوال ہے, اس کشمکش کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر اختلافی نظریات کہیں گے یا پھر اپنے اپنے مفادات کے حصول کے لیے لڑی جانے والی پراکسی وارز آج کے اس بحرانی دور کی ذمہ دار ہے؟ منصور صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ منصور صاحب کے ساتھ میرا خیال ہے ٹیلی فون لائن کا کچھ پرابلم ہے, اتنی دیر میں ہم بریگیڈیئر عمران سے بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر ملک آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے میرا سوال سنا ہوگا.
بھائی صاحب بہت سوارش کے اپنے پروگرام میں شامل کیا,
بہت شکریہ.
بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ میرے خیال میں یہ جو ابھی تین بہت بھرپور سول وار چل رہی ہیں لیبیا میں, شام میں اور یمن میں, اس میں دونوں جو محرکات ہیں وہ شامل ہیں, سیکٹیرین بھی ہیں اور اس کے اندر پراکسی وارز بھی شامل ہیں.
جی
اگر آپ یمن کو دیکھیں تو اس کے اندر سعودی عرب اور ایران مکمل طور پر دونوں اس جنگ میں شامل ہیں, اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اپنی پراکسیز کے ساتھ وہ مکمل طور پر کوآپریٹ کر رہے ہیں, ان کو سپلائی کر رہے ہیں ویپن سسٹمز کے ساتھ, اور ان کی مدد بھی کی جا رہے ہیں سیاسی طور پر بھی اور فوجی طور پر بھی. اسی طرح سے اگر آپ سیریا میں دیکھیں تو سیریا کے بہت ہی بڑا گھرسمبا بنا ہوا ہے, جہاں پہ ہر قسم کی قوت جو ہے وہ اس وقت پرسر عمل ہے, اور اس کے اندر اگین پراکسیز بھی ہیں, جس کے اندر ایران کے پراکسیز حصہ لے رہے ہیں, سعودی عرب کے جو سپورٹڈ گروپس ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں, ترکی کے جو سپورٹڈ گروپس ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آئی ایس القاعدہ اور یہ جو اپوزیشن گروپس ہیں شام کے اندر اپنے, وہ سب مل کر ایک اتنا عجیب قسم کا ایک کنفیوژن اور کیوٹک سچویشن وہاں پہ کریٹ ہو گئی ہے, جس کے اندر یہ بات کرنا کہ خاص طور یہ سیکٹیرین وجوہات کی بنا پر لڑ رہے ہیں یہاں کے پروکسیز ہیں, یہ کہنا بہت مشکل ہے. میرے نزدیک تو دونوں عوامل جو ہیں اس کے اندر صاف نظر آتے ہیں. اسی طرح سے لیبیا میں آپ دیکھیں تو لیبیا کے اندر بھی ابھی جب سے آپ نے یہ معمر قذافی صاحب کو ہٹایا ہے تو اس کے بعد وہ ایک جگہ ایک منبع بن گیا ہے جہاد عزم کا, اور جو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ان قریب پورے کا پورا نارتھ افریقہ جو ہے وہ اس کی زد میں آ جائے گا. تو یہ تین جو میجر سول وار جس وقت چل رہی ہیں اور عرب اسپرنگ کا جو نتیجہ سمجھی جاتی ہیں, میرے خیال میں اس میں ایک تو سیکٹرینزم مکمل طور پر اس کا ایک حصہ ہے, اس کی بنیاد ہے, اور پروکسی وار جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں, کیونکہ ہر سول وار کے تھیئٹر میں کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ضرور ہے جو کہ کسی نہ کسی گروپ کی مدد کر رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ جو ایک لیگسی ہے اس کی عرب اسپرنگ کی, یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوگی پورے ریجن کے لیے.
اچھا, ہمارے ساتھ منصور جعفر صاحب ہیں کیا؟ منصور صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ منصور جعفر صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ منصور صاحب کی آواز تو نہیں آ رہی, کیا ان سے دوبارہ آپ بات کر سکتے ہیں؟ منصور صاحب آپ میری بات سن رہے ہیں؟ ان کی آواز تو بالکل نہیں آ رہی. اسور صاحب کو ہم بتاتے ہیں, ان کی آواز نہیں آ رہی. تو اب ہم بات کرتے ہیں تاکہ بہت تفصیلی بات اپنے شرکاء سے میری گزارش ہے کہ بہت تفصیلی بات نہیں, جلدی جلدی ہم بات کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کی بات کو بھی شامل کر سکیں. ہمارے ساتھ فیس بک پر لوگ بھی موجود ہیں جو کہ facebook.com/voaurdu پر ہمارے ساتھ نہ صرف بات کر سکتے ہیں بلکہ ہمارے مبصرین اور تجزیہ کاروں کے لیے اپنے سوال بھی بھیج سکتے ہیں. ڈاکٹر بخت, جب تک ہم جعفر صاحب سے بات کرتے ہیں, 2015 کا میں ذکر کرنا چاہوں گی جبکہ دہشت گردی کا ایک اور چہرہ بڑے بھرپور انداز میں سامنے آیا, داعش کا, اسلامک اسٹیٹ ان سیریا اور عراق. جیسا کہ جانتے ہیں سب, انتہا پسند گروپ نے شام اور عراق کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا, اب واپس لینے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. بہت ساری رپورٹوں کے مطابق کچھ کہتے ہیں کہ داعش پسپا ہو رہی ہے, کچھ کا خیال ہے کہ ابھی اس میں تھوڑا اور وقت لگے گا. اب داعش کے اس بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کے موثر ہونے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج اتنے برسوں کے بعد داعش کہاں پر کھڑی ہے؟
یہ اس طرف سے آپ اس کو دیکھیے, جہاں سے کہ افغانستان سے القاعدہ اور اس کے پھر ٹوٹنا اور پھر مختلف ممالک سے اس قسم کے گروہوں کا آپس میں ملنا, ان کے مل کر اپنے مفادات کے لیے, اپنے سیاسی مفادات کے لیے, معاشی مفادات کے لیے اور بہت حد تک اسے مذہبی مفادات کا نام بھی دیا گیا, یا ایک لفظ اگر اس کے لیے ہم شامل کر سکتے ہوں کہ وہ ہم مفاد اور ہم خیال لوگوں کا یکجا ہو کر اپنے مشترکہ مفادات کے لیے کچھ ان سافٹ ویئر ایریاز کو جو جہاں پر کہ انہیں زیادہ بہتر پروٹیکشن مل سکتی تھی, وہاں سے مل کر انہوں نے جنگ کا آغاز کیا. یہ وہ ایریاز بن گئے جہاں پر کہ سیوک فیسلٹیز بہت اچھی نہیں تھی, لوگ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے اور انہیں را مٹیریل مل سکتا تھا قربانی کے لیے, انہیں لوگ مل سکتے تھے جو مختلف ناموں کو استعمال کرتے ہوئے جنگ میں جھونکے جا سکتے تھے. اب وہ ان لوگوں سے لے کر وہاں سے انہوں نے اس کو شروع کیا, نام اس کے لیے کچھ بھی استعمال کیا. اب وہ یہ کوئی اتنی جلدی سے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے, یہ جلدی سے آگ اس لیے بجھنے والی نہیں ہے کیونکہ پیچھے سے مختلف فیڈنگ اس کو کی جا رہی ہے, اور وہ فیڈنگ کہاں کہاں سے آ رہی ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے بڑے عالمانہ انداز سے فرمایا کہ ان ممالک کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھٹی گرم رہے, جلتی رہے, اور اس میں وہ فریقین اپنی اپنی قربانیاں دیتے رہیں جنہوں نے کہ انہیں بھی قربان کیا ہے. اب اگر اس وقت آپ مڈل ایسٹ کی صورتحال کو دیکھیے, کنڈرات میں وہ علاقے تبدیل ہو رہے ہیں جہاں پر کہ آزادی کے لیے تحریکیں اٹھیں یا آزادی حقوق کے لیے تحریکیں اٹھیں, جہاں پر جدیدیت کے لیے تحریکیں اٹھیں, جہاں پر قدامت کو اٹھا کے پھینکنے کے لیے تحریکیں اٹھیں, وہ کھنڈرات کا نقشہ پیش کر رہے ہیں. تباہی بربادی کی بدترین صورتحال ان کی ہو گئی ہے. تو ایک صورتحال میں سے نکلنے کے لیے ہمیں کنسٹرکشن کا ریکنسٹرکشن کا عمل بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہو. کہیں دور سے اگر آپ آوازوں کو سنیے تو روس کی آوازیں بھی اس میں شامل ہیں. یہ صرف آپ اس کو سعودی عرب اور ایران کے ساتھ سے منسلک نہ کیجیے. کہیں سے آپ کو اس میں ترکی بھی نظر آئے گا, کہیں سے اس میں آپ کو روس بھی نظر آئے گا. وہ ممالک بھی اس میں کہیں نہ کہیں اپنے ہاتھ پاؤں دکھاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ معاملہ اتنا آسانی سے ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کے پیچھے کے جو پارس ہیں جو ان کو انگلیوں پر چلا رہے ہیں, اگر وہاں سے چیزیں سیٹل کر کے چلا جائے تو پھر آہستہ آہستہ شاید یہ چیزیں قابو میں آ سکتی ہوں, یا دنیا کو ان کی پھیلنے والی آگ سے بچایا جا سکتا ہو. جی
منصور صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں کیا؟ منصور جعفر صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ منصور صاحب,
جی
اچھا منصور صاحب, بہت آپ سے شروع سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں, تقریباً پروگرام کو آدھا گھنٹہ ہو گیا. تو اب ہمیں یہ بتائیے گا, ہم آج بات کر رہے تھے عرب سپرنگ کی اور اس سے پیدا ہونے والے جو نتائج سامنے آئے ہیں, جس کی وجہ سے مشرق وسطی میں خاص طور پر بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں, اور اب خاص طور پر مشرق وسطی میں شام اور عراق اور افریقہ میں لیبیا سے پناہ گزینوں کا نہ ختم ہونے والا بہاؤ بھی جاری ہے, جو یورپ کے لیے ایک بڑے بحران کی شکل اختیار کر رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پناہ گزینوں کے بھیس میں دہشت گردوں کو ہر جگہ پہنچنے کا موقع مل سکتا ہے؟ اس نوعیت سے سامنے آنے والی دہشت گردی کے خطرے کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں جی, خاص طور پہ جو عرب سپرنگ کا آپ دیکھ لیجیے جو فال آؤٹ ہے, یہ کوئی پازیٹو نہیں ہو سکا آج تک. جن جن ملکوں میں بھی سوائے ٹیونس میں, تو جہاں سے یہ اس کا آغاز ہوا تھا, وہاں پہ ایک آپ کہہ لیجیے ریلیٹیولی کام یا ایک جو ڈیموکریٹک ٹرانزیشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے, لیکن اس کا بھی نتیجہ جو ہے وہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ جن ویسٹرن پاورز نے یا جن ویسٹرن ملکوں نے اس سارے پروسیس کو آرکیسٹریٹ کیا تھا یا بہت زیادہ اس کی دسلی بجائی تھی, ان کے حق میں ہی نتیجہ نہیں نکلا ہے. وہاں پہ بھی اسلامسٹ جو ہے یا جو آپ کے لیے اسلامی رجحان رکھنے والی پارٹی ہے, اسی کی حکومت بنی ہے. لیکن جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, جس ملک کی طرف اس پورے پارٹیکولر ریفرنس سے, وہاں کی حالت اس حوالے سے یقیناً بہت زیادہ تشویشناک ہے, کیونکہ لیبیا آپ کے علم میں ہے کہ ایک شمالی افریقہ کا ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ جو ٹرائبل سوسائٹی آپ کہہ لیجیے, اور اسی طریقے سے موسٹلی جو کرائم ریلیٹڈ فیملیز ہیں وہ اس پورے ملک کو چلا رہے تھے, لیکن وہاں پہ اس ملک کے باسی ہیں, ان کی اکثریت تھی, لیکن وہاں پہ کیونکہ صدام جو محمد قذافی ہیں انہوں نے ایک آئرن ہینڈ کے ساتھ وہاں پہ حکومت کی, اور اپنے انہی لوگوں کو جن کو جنہوں نے بعد میں اس کی جان بھی لی ان کو قابو میں کیے رکھا. لیکن جیسے ہی ان کی اقتدار پر جو آپ کہہ لیجیے کمانڈ جو ہے وہ ڈھیلی ہوئی, تو اس کے بعد صورتحال جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور معاملات جو ہے وہ اس حد تک خراب ہوئے. اصل میں لیبیا کے اندر جس انداز سے کاروائی کی گئی وہاں پہ جو چینج آف آپ کہہ لیجیے ریجیم کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریجن کے اور خاص طور پہ اس ملک کے جو معروضی حالات ہیں ان کو سامنے نہیں رکھا گیا, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہاں پہ آج دو پیرلل حکومتیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اسی طریقے کے ساتھ جو وہاں کی فوج ہے وہ بھی اس انداز سے کسی یونیفائڈ کمانڈ کے اندر نہیں رہی, اور یقیناً ایک ایسے متاثرہ علاقے میں اور ایک ایسے ملک میں کہ جہاں پہ خانہ جلدی کی کیفیت ہو, وہاں سے لوگوں کا انخلاء جو ہے وہ ایک نیچرل آپ کہہ لیجیے نتیجہ ہے اس سارے پروسیس کا, کہ یقیناً یہاں سے جو لوگ یورپ آپ کہہ لیجیے اپنی قسمت آزمائی کے لیے جانا چاہتے ہیں یا محفوظ جگہ پہ منتقل ہونا چاہتے ہیں, تو ان کی آڑ میں یقیناً وہاں پہ جو لوگ سرگرم ہیں, چاہے وہ ماضی میں ایک حکومت کا تختہ الٹنے میں سرگرم تھے یا اس کے بعد وہ مختلف ملیشیاز یا مختلف جو آؤٹ لاسٹ گروپ ہیں ان کی صفوں میں شامل رہے ہیں, یا لیٹلی یہ جو ایک آئی ایس کا جو ایک فینومینا جو ہے وہ جس نے رائز کیا ہے وہ اس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. یقیناً مغربی دنیا کا اور یورپ کا یہ خدشہ بجا ہے کہ اتنے بڑے انفلکس کو ہم کس طریقے سے ویٹ کر پائیں گے کہ کون لوگ جینوئنلی اگریوڈ پیپل ہیں اور انہیں اپنے ہاں وہ پناہ دیں یا انہیں اپنے ہاں اکوموڈیٹ کریں, اور کون ایسے لوگ ہیں کہ جو انہی کے پرامن ملکوں میں جو ہے وہ دہشت گردی کی کاروائیاں وہ کر سکتے ہیں یا اس میں ملوث ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یعنی آپ کہہ لیجیے کہ جو بنیادی طور پہ ایک عرب بہار سے ایک توقع تھی یا اس کے نتیجے میں ایک امید بن چلی تھی کہ شاید وہ خطے کے جو مطلق العنان حکمرانوں کا مسکن ہے اور وہ تقریباً تین چار چار دہائیوں سے جو ہے نا وہ عوام کی گردنوں پر سوار ہیں, ان کو ہٹانے کے بعد جو ہے وہاں پہ کوئی خوشحالی کا دور دورہ ہوگا یا کم از کم عوام کو ان کے جو جمہوری اور آئینی حقوق ہیں اور ان کے جو سول رائٹس ہیں وہ مل پائیں گے. تو ایسی صورتحال تو ہمیں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی. مصر کی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ جس انداز سے وہاں ایک کاؤنٹر کو ہوا ہے ملٹری کا, پھر اس کے بعد آپ بعد میں یمن یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ممالک ہیں سب میں ہی ایک, اور ابھی لیٹلی جو اس میں ایک نیا ایڈیشن جو شام کا ہے وہاں پہ جرجیم چین کی جو ایک آپ کہہ لیجیے آزمائش درپیش ہے وہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لیے جا رہی ہے. تو اس پورے پروسیس کا یعنی آپ کہہ لیجیے کوئی مثبت نتیجہ جو ہے وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا, اور یقیناً جو صورتحال اس وقت درپیش ہے اور جس انداز سے معاملات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں تو مستقبل قریب میں بھی کوئی ایسا امکان نظر نہیں آتا کہ ان ملکوں میں کہ جہاں پہ آپ کہہ لیجیے جو انقلاب کی کیفیت بنی تھی یا جو مختلف وہاں پہ مطلق العنان حکمرانوں کے خلاف ان کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے تھے تو انہیں کم از کم ابھی تک اپنی ان قربانیوں کا ثمر جو ہے وہ نہیں ملا.
اچھا بہت بہت شکریہ منصور جعفر ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے باقی ہم ابھی بات کریں گے اپنے باقی جو ہمارے شرکا ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام میں واپس آتے ہیں. ڈاکٹر مہدی صاحب سے بات کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل, اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ عرب سپرنگ جسے شروع ہوئے 6 سال کا عرصہ گزرا, آج ہم اس کے بعد کن بحرانوں کا شکار ہیں اور کن کن مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں. ڈاکٹر مہدی, مشرق وسطی کے مختلف ملکوں میں اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے اور پرانے نظاموں کو تبدیل کرنے کی جس لہر کا آغاز ہوا وہ مثبت نتائج کی بجائے کافی بحرانی صورتحال کا باعث بنی, جس کے بارے میں سبھی ہمارے شرکا اور تجزیہ کار اشارہ بھی کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں مشرق وسطی میں اس بحرانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب وہاں مختلف حکومتوں اور لیڈرشپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح کے اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟
شکریہ جی. دیکھیے جب اب تک جتنے لوگوں نے گفتگو کی وہ ڈسکرپٹیو تھی, وہ ایونٹس کو بیان کر رہے تھے, میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی توجہ کنسیپچوئل ویوز وجوہات کی طرف لے کے جاؤں. دیکھیے کوئی نو پولیٹیکل تھیوری کین ایکسپلین دس انٹائر فینامنا, جو یہ عرب سپرنگ کا پورا فینامنا ہے کوئی پولیٹیکل تھیوری اس کو مجموعی طور پر بیان نہیں کر سکتی, لیکن ہم اس سے کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں کنسیپچوئل. تو کنسیپچوئل کا یہ مطلب ہے کہ پولیٹیکل پروسیسز کیسے چلتے ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں. آپ کے کسی بھی شریک ہونے والے نے اس طرف اشارہ نہیں کیا, مجھے اجازت
وہ
دیجئے.
تو جی میں تو وہ تو جو میں سوال کروں گی جی وہی کریں گے نا, بڑے ممتاز نام ہیں اور ان سے جو میں سوال کر رہی ہوں وہی بات کر رہی ہوں.
اعتراض نہیں ہے مجھے
جی, آپ وجوہات کے بارے میں
اشارہ کر رہا ہوں
جی. بالکل.
اچھا تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ عرب سپرنگ جو تھا وہ یہ تھا کہ ماسز کی پاورز جو تھیں, دی پاورز فار چینج ور فیس ٹو فیس ود دا اسٹیٹس کو پاور. جو سٹیٹس کو پاور تھی جو, اور پولیٹیکل سائنس کی تاریخ میں یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب بھی پور فورسز آف چینج فیس ٹو فیس آئیں گی سٹیٹس کو پاور کی طرف سے, وہ کبھی جیتتی نہیں. یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب سپرنگ میں جو کچھ ہوا اس میں ایک دفعہ صرف اس چیز کا احاطہ ہو گیا کہ عوام اپنے حقوق کے لیے تیار ہیں لیکن سٹیٹس کو پاورز جو ہیں وہ اس کو روک رہی ہیں جیسے کہ تاریخ میں ہوتا ہے. دوسری بہت اہم بات جو ہے جی, کہ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ سٹیٹس کو پاورز جو ہیں دے آر کنیکٹڈ ود دی انٹرنیشنل پولیٹیکل مافیا جس میں بڑی بڑی قومیں, طاقتور قومیں انڈر دی لیڈرشپ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس اینڈ ویسٹرن یورپ, تقریباً ہر ملک کے ہر معاشرے کے اندرونی معاملات, ان کی پولیٹیکل لائف, ان کی سوشل لائف, ان کی اکنامک لائف میں دخل انداز کر رہی ہیں. دیر از اے انٹروینشن. تو عرب سپرنگ کی جو کامیابی نہ ہو سکی اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جو ورلڈ پاورز تھیں ان کی انٹروینشن, کورٹ انٹروینشن, خفیہ انٹروینشن جو تھی اس نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا. یہ ایک بہت بڑا ہے. تو اس کا میں اس کا ایک طرح اور آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیے کہ گو فزیکل کلونیلزم ختم ہو چکی ہے لیکن عوام کی تحریکوں کے خلاف ایک اور طرز کی کلونیلزم جسے کہتے ہیں پولیٹیکل, اکنامک اور ہڈن, اس کا آغاز سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہو چکا ہے. کیونکہ دنیا جو تھی وہ دو پہلے دہائیوں دو گروہ میں تقسیم ہوئی اور اس کے بعد امریکہ اور ویسٹرن یورپ بڑی پاوریں بنی. تو ان کا دخل اندازی ہر جگہ ہو رہی ہے. تو اب آپ دیکھیے جب صورت حال یہ ہو کہ ہر جگہ انٹروینشن ہو, اکنامک پاور استعمال کی جائے, ملٹری پاور استعمال کی جائے. اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھ لیجئے مصر میں تحریر اسکوائر, دنیا کی انقلابی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس طریقے سے مصری لوگوں نے مینجمنٹ کی اپنی ریولوشن کی, اور جس طریقے سے انہوں نے احتجاج کیا, جس طریقے سے انہوں نے حسنی مبارک کو طاقت سے ہٹایا, وہ اپنی مثال آپ ہے. لیکن اس کے باوجود آج ایجپٹ میں جو ہو رہا ہے, آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ ٹرمپ ڈونلڈ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اسلامی مسلم برادرہڈ کو ٹیررسٹ ایک آرگنائزیشن قرار دے دیا جائے. تو بہت بڑا ایک انقلاب ہے پوری دنیا میں جس میں ایک طرف عوام الناس جن کے مسائل حل نہیں ہو, جو آزادی چاہتے ہیں, جو سیلف ریلائنس چاہتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سوسائٹی کا جو طرز طریقہ ہے وہ ایک اپنے ایتھنک, اپنے فیتھ, اپنے انداز کے مطابق بنائیں, اس میں انٹرنیشنل انٹروینشن جو ہے وہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی. یہ بہت مسئلہ, بہت گمبھیر مسئلہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. میں بہت سے آپ کے جو تجزیہ نگار ہیں ان سے تھوڑی حد تک اختلاف کرتا ہوں کہ یہ نہیں کہ اس میں آرگنائزیشن نہیں تھی, اور دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوا.
نہیں ایسی بات تو ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے آپ نے کوئی خاص وہ سنے میرے, اگر سوال آپ دیکھتے تو اسی سوالوں کے مطابق جواب تجزیہ کار دے رہے ہیں. اور ہم اگلا سوال اب کرتے ہیں شام میں امن مذاکرات کے بارے میں, جو کہ شام میں خانہ جنگی کا آغاز بھی عرب سپرنگ ہی کی ایک شکل کے طور پر سامنے آیا ہے. اس کا ایک جو نتیجہ تھا اس میں جو تین ملکوں کے اندر خانہ جنگی شروع ہوئی, شام بھی اس میں شامل تھا. تو شام میں اقوام متحدہ کے سفارتکار اسٹیفن ڈی بسٹو آپ کہتے ہیں کہ انہیں توقع ہے کہ شام میں امن مذاکرات 20 فروری کو دوبارہ شروع ہوں گے, اور گزشتہ دور کا اختتام روس, ترکی اور ایران کے درمیان اس اتفاق پر ہوا تھا کہ وہ دسمبر میں ہونے والی فائر بندی کی نگرانی کریں گے. تو اب ہم بات کرتے ہیں, فرقان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج 6 سال کے بعد اب شام کے بحران کے خاتمے کی کیا صورت نظر آتی ہے, امکانات کیا ہیں, توقعات کیا ہونی چاہیے؟
اس وقت فی الحال تو کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ٹائم لگے اس میں. روس, ترکی اور ایران اس وقت ایک میز پر آ چکے ہیں, ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی کوشش یہی ہے کہ سیریا کے مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ سیریا کے معاملے میں یہی ہے کہ ترکی جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ بشار الاسد جو ہے وہ کنٹینیو رکھے, وہ اس کے خلاف ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بشار الاسد کو ہٹا کر باقی کسی کو ان کی جگہ کسی اور کو لایا ٹیبل پر لایا جائے, کسی اور کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے شروع کیا جائے, اور اسی طریقے سے شام کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. روس بھی کچھ حد تک جو ہے وہ اب تیار تو ہو چکا ہے کہ ترکی کے معاملات میں ترکی کے جو نقطۂ نظر ہے اس کی تھوڑی سی جو ہے حمایت تو کر رہا ہے, لیکن ایران جو ہے سلسلے میں بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. ایران کی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ جو کہ ہمیشہ سیریا پہ قائم کیے ہوئے, وہ اپنے اثر و رسوخ میں کسی صورت بھی کمی نہ آنے دے, اور ترکی کے جو اثر و رسوخ میں اضافہ نہ ہونے دے. دونوں ممالک اپنا کھیل کھیل رہے ہیں. ترکی کو اس وقت جو ہے روس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ یہ مل کے جو ہے وہ زیادہ طاقت حاصل ہو چکی ہے. ترکی یہی چاہتا ہے کہ حافظ الاسد کو دور کر کے اس مسئلے کو فوری طور پر حل کر لیا جائے, لیکن جو یہ تینوں ممالک میں جو مسئلہ یہی پھنسا ہوا کہ حافظ الاسد کو کس طرح دور کیا جائے, ان کی جگہ ہے کس کو لایا جا سکے, کیونکہ جو مخالفین ہیں وہ بھی کسی ایسی شخصیت پر متفق نہیں ہو سکے جو حافظ الاسد بشار الاسد کی جگہ لے سکے. اب دیکھنا یہ کہ اس مسئلے کو کب تک حل کیا جا سکتا ہے, یہ ابھی جو ہے فوری طور پر حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن ترکی, ایران اور روس جو ہیں اس سلسلے میں اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے, لگتا ہے یہ کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے پیش رفت ہوتی رہے گی اور اس کے آگے جا کر جو ہے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے گا. جی
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب کے بارے میں. 2016 میں وہاں پر متعدد تبدیلیاں آئیں, نوجوان قیادت کی طرف سے اہم اقدام اٹھائے گئے, تیل کی آمدن کے متبادل ذرائع کا تذکرہ رہا, 2030 ویژن کی ابتدا ہوئی. سعودی عرب کے لیے اب آپ آئندہ دنوں میں کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی اس طرح کے دہشت گرد حملے ہوئے جن کی پہلے مثال ہمیں نہیں ملتی اور جس کا ہم پہلے سے بات کر چکے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ حکومت بھی ایک بادشاہت کا جو نظام ہے اور جو پرانی حکومتیں تھیں اور پرانے کے پرانے نظام تھے ان کے بارے میں ایک یہ ریولوشن تھی جس کا آغاز ہوا تھا, تو اس کے حساب سے اگر سعودی عرب کو دیکھا جائے تو منصور جعفر صاحب کیا کہیں گے آنے والے دنوں میں؟ منصور صاحب کی آواز پھر نہیں آ رہی. جی ہلو منصور صاحب, آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی
منصور صاحب, سعودی عرب کے بارے میں بتائیے گا کہ سعودی عرب پر عرب سپرنگ کے بعد جو صورتحال سامنے آئی اور اس میں کئی تبدیلیاں ہوئیں جو کہ ہم بڑی متواتر سے دیکھتے جا رہے ہیں, ان کو بہت ساری چیزیں اپنی تبدیل کرنا پڑی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ براہ راست اسی کا نتیجہ ہے اور کسی نہ کسی طرح وہاں پر بھی اس کی صورت نظر آئی ہے جہاں پہ دہشت گرد حملے بھی ہوئے اور مختلف چیزیں بھی ہوئیں, تو آئندہ دنوں میں آپ سعودی عرب کا کیا رول دیکھتے ہیں خطے کے اندر اور پراکسی وار کے حوالے سے جو اس کا نام لیا جاتا ہے اس کی صورت میں؟
دیکھیے جی, جہاں تک سعودی عرب کے میں ہونے والی حالیہ تبدیلیوں کا ذکر آپ نے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی عرب بہاریہ جو ہے اسی کا ایک نتیجہ ہے. لیکن سعودی عرب کو جو دہشت گردی کا عفریت ہے اس کا سامنا یہ عرب بہاریہ سے بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے, جب وہاں امریکن فورسز آئیں اور اس کے بعد وہاں پہ جو انتہا پسند گروپ ہیں ان کی طرف سے اور وہاں پہ جو شیعہ اقلیت ہے ان کی طرف سے ایک جو بغاوت کی کیفیت مشرقی علاقوں میں دیکھنے میں ملتی تھی, تو وہ آپ کہہ لیجئے ایک اس کے نتیجے میں جو ملک میں دہشت گردی ہوئی اس کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے جو مختلف اقدامات یا آپ کے لیے جو مختلف عدالتی کاروائیاں ہیں وہ تو سعودی عرب نے اس عرب بہار سے بہت پہلے سے بھی جاری تھی. لیکن یہ جو کچھ ریفارمیشن کا عمل کہ جس میں خاص طور پہ ایک سوسائٹی کو تھوڑا اوپن کیا گیا, ایک آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک پولیٹیکل پروسیس جس میں بلدیات کا ایک سیٹ اپ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا, اسی طریقے سے جو شورا ہے اس میں خواتین کی ان کی نمائندگی کو بڑھایا گیا اور دیگر جو آپ کہہ لیجیے نوجوانوں کے حوالے سے مختلف ایسے پروگرام کہ جس میں جو لوگ وہاں سے انتہا پسندی کی طرف مائل ہو رہے تھے اور مختلف ملکوں میں ہونے والا نام نہاد جو جہادی کلچر ایک ڈیولپ ہو رہا تھا اس کا شکار بن رہے تھے, تو انہیں روکنے کے لیے اور انہیں اپنے ملک کے حوالے سے مین اسٹریم آپ کہہ لیجیے اس دھارے میں شامل کرنے کے لیے سعودی حکومت کی طرف سے اور خاص طور پہ جو موجودہ کنگ ہیں ان کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے وہ یقیناً اپنے ملک کی بہتری کے حوالے سے ہی تھے, اور اسی طریقے سے جو اکنامک ریفارمیشن کا پروسیس وہاں شروع کیا گیا جس میں ایک آپ کہہ لیجیے جو دنیا بھر میں جو تیل کی گرتی ہوئی قیمتیں ہیں اس کے نتیجے میں جو ایک سعودی جو معیشت ہے اس پر ایک بوجھ پڑ رہا تھا, اس حوالے سے بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے سخت اقدامات بھی اٹھائے گئے کہ جس میں خاص طور پہ جو ایون نہ صرف وہاں پہ جو ایکسپیکٹریٹس ہیں ان پر اس کی ضرورت پڑی, بلکہ خود جو سعودی شہری ہیں ان کو بھی بہت ساری چیزوں میں آپ کہہ لیجئے جو ٹیکس کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ ایسے آپ کہہ دیجئے انڈیجینس اقدامات ہیں جو یقیناً ہر ملک اپنے معروضی حالات کی روشنی میں کرتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب میں ایک نہایت دور رس جو آپ کہہ لیجئے نتائج کے حامل چیلنجز ہیں ان کو بہت ٹائملی رسپونڈ کیا ہے, اور اسی حوالے سے آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ اس پورے بحران کے یعنی جو اقتصادی چیلنج جو اس وقت درپیش ہے سعودی عرب کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی کا افیت ہے, ان دونوں محاذوں پر سعودی عرب جو ہے وہ بہت سکسیسفلی جو ہے وہ پلے کر رہا ہے. اور جہاں تک آپ کا اشارہ ایک جو سو کال وہاں پہ ایک پروکسی کی کیفیت یا آپ کہہ رہے ہیں خطے میں ایک پروکسی کی جو کیفیت ہے وہ ایک ایسا مشترکہ چیلنج ہے کہ جس کو یقیناً سعودی عرب اسپیئر ہیڈ کر رہا ہے اپنی قیادت میں, اس کو رسپونڈ کر رہا ہے ایران کو کنٹین کرنے کے حوالے سے, اس کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں اور جس انداز سے وہ خطے کے عرب ممالک کے لیے ایک مستقل تھریٹ بنا ہوا ہے, انہیں یقیناً سعودی عرب ہی کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کا جو انفلوئنس خاص طور پہ یمن کے اندر اور اسی طریقے سے لبنان کے اندر اور ایک بحرین کے اندر جو ایک ان کی طرف سے جو کاروائیاں دیکھنے کو ملتی ہیں, تو یقیناً سعودی عرب اس سارے پروسیس کو لیڈ کر رہا ہے اپنی آپ کہہ لیجیے سیاسی تدبیروں کے حوالے سے بھی اور ملٹیرلی بھی, یقیناً جو چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے بھی سعودی حکومت اور جو سعودی قیادت ہے وہ فلی الائف ہے.
اچھا اب ہم بالکل آخر میں, ہمارے پاس تھوڑا سا بالکل وقت ہے, ہم کافی لمبی تفصیلی بحث آج ہم نے اس میں کی اور بہت سارے ہمارے جو تجزیہ کار ہیں ان کو زیادہ وقت بھی نہیں ملا. میرا سوال ہے اب یہ عرب اسپرنگ کے حوالے سے تاکہ ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کریں, تو براہ کرم ذرا کوئک رسپانس اگر آ جائیں تو ہم سب سے بات کر سکتے ہیں. برگیڈیئر ملک, آپ سے میرا سوال ہے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے عرب اسپرنگ کو ہم کوئی بھی نام دیں, باہر طور یہ تحریک شروع ضرور ہوئی, آج اس کی جہت اور سمت کیا ہے اس پر ہم بات کر چکے ہیں, وجوہات کا بھی ذکر ہو چکا ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ مشرق وسطی اور افریقہ میں بحرانی کیفیت اور مسائل کے حل کا امکان اب آپ کیا دیکھتے ہیں, کسی طرح سمٹے گا کچھ معاملہ سمٹنے کی طرف جائے گا یا کیا آپ اس کی صورت دیکھتے ہیں؟
جی میرے خیال میں تو عرب اسپرنگ نے ایک بہت اچھی اپرچونیٹی دی تھی ویسٹ کو اور خاص طور پر امریکہ کو کہ وہ ایک موومنٹ جو کہ بالکل گراس روٹ لیول سے اسٹارٹ ہوئی ہے اور ڈیموکریٹک موومنٹ لگ گئی ہے, اس کو وہ نرچر کرتے اور اس کو وہ تقویت پہنچاتے اور کسی طرح سے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے اس کو ایک تناور درخت بناتے اور ڈیموکریسی جو ہے وہ جمہوریت جو ہے وہ اس پورے علاقے میں پھیل سکتی. انفارچونیٹلی امریکہ جو ہے اس نے اپنا کردار صحیح طرح سے ادا نہیں کیا, نہ تو انہوں نے کوئی پولیٹیکل ول شو کی اس میں افیکٹو ہونے کے لیے اور نہ ہی ان کے پاس شاید کوئی اکنامک کلاؤڈ تھا اتنا کہ وہ اتنی اس میں شامل ہو کر اور کچھ جنگ کی صورت اگر ہو جاتی تو اس کو دیر تک وہ نبھا سکتے. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی اپرچونیٹی تھی ویسٹ کے پاس کہ جو ایک گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریٹک موومنٹ شروع ہوئی ہے اس کو نرچر کرتے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے. جہاں تک نارتھ افریقہ کا اور ایسٹ افریقہ کا تعلق ہے تو وہاں پر بھی میرے خیال میں یہی صورتحال رہے گی, کیونکہ اب تک اس موومنٹ کو اگر یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکی تو اس لیے کہ اس کے اندر کوئی یونائٹیڈ لیڈرشپ نہیں تھی, کوئی یونٹی آف کمانڈ نہیں تھی, کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں مل رہی تھی اس کو کہ جو کہ اس کو سپورٹ کرتی اور اس کو ایک منزل کا راستہ بتاتی اور وہاں سے منزل تک لے کر جاتی. نہ فائنینشیل سپورٹ ملی نہ ہی کوئی ملٹری سپورٹ ملی. ہوا یہ کہ جب یہ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تو تمام لوگ اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے پیچھے لگ گئے, کوئی سیکٹیرین انٹرسٹ کے پیچھے لگ گئے اور اسی میں سیکٹیرین اور نیشنل انٹرسٹ کی جنگ کے اندر اور پراکسی وارس کے اندر یہ تمام موومنٹ جو ہے یہ اپنا مومنٹم کھو چکی ہے اب میرے خیال میں, اور اب یہ صرف اپنے بارڈرز کے اندر رہ کر ابھی میرے خیال میں یہ کچھ ایسا چلنے کے بعد بالکل ختم ہو جائے گی. یہاں تک بات رہ گئی نارتھ افریقہ کی, لیبیا کی اور باقی ممالک کی نارتھ افریقہ میں, تو وہاں پہ میرے خیال میں یہی صورت حال رہے گی کیونکہ وہاں پہ ابھی بھی کوئی ایک ایسی قوت نہیں ہے جو کہ ڈیسائسو ایکشن لے سکے. کوئی ڈیسیشن لے سکے اور کوئی ایسا پازیٹیو اسٹیپ لے کے اس معاملے کو حل کر سکے. نہ نارتھ افریقہ میں, نہ سیریا میں, نہ عراق میں کہیں کبھی کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی, نہ یمن میں کوئی ایسا موومنٹ نظر آ رہا ہے, نہ یو این کوئی ایسا کام کر رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے جب تک کہ کوئی افیکٹو ایک فورم نہیں بنتا ہے جو کہ تمام معاملے کو سمجھے اور اس کو حل کرنے کی
وجوہات کو سامنے رکھے ہوئے بات کرے. ڈاکٹر بخت, آپ سے آخری میرا یہ سوال ہے کہ عرب اسپرنگ کی لیگیسی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چیز ہم لفظ بولتے ہیں لیگیسی, کسی بھی چیز کی, عرب اسپرنگ کی لیگیسی کیا ہے؟ کیا صرف ٹرموائل, افراتفری, بحران, یا تھوڑا سا شہریوں کے اندر, وہاں کے لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی, کس طرح سے اس کو آپ بیان کریں گے؟
اس کے دونوں رخ ہیں. اگر آپ کی تھوڑی سی اجازت ہو کہ سعودی حکومت بذات خود بڑی ایکسٹریمسٹ ہے اور اس نے ایکسٹریمسٹ کو پھیلانے میں بہت بھاری بھاری انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں, جو دنیا میں اسے اب سمیٹنا ہوگا. اگر اس کو نہ سمیٹا جائے تو انتہائی خطرناک ہوگا, جس طرح سے سعودیہ نے اس کو پھیلایا ہے اور دنیا کے مختلف حصوں میں یہ انویسٹمنٹ کی ہیں. ایک خاص طبقہ فکر کو, ایک خاص سوچ کو, انتہائی ایکسٹریمسٹ ہیں, وہ ماڈریٹ نہیں ہیں, وہ اسلام میں ماڈریٹ نہیں ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ
اسلام میں ایکسٹریمسٹ ہیں,
اعتدال پسندی کی ضرورت ہے,
مسئلہ ہے. مگر واپس اس نقطے کی طرف اگر آپ چلیں تو وہ یہ ہے کہ یہ سپرنگ, عرب سپرنگ بنیادی طور پر میری سوچ کے مطابق آزادی, حقوق اور معاشریات کی ایک تحریک ہے, آزادیوں کی ایک تحریک ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگرچہ ٹوٹ پھوٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے, تباہی بہت زیادہ ہو رہی ہے, مگر اس سے سوچیں ختم نہیں ہوا کرتی, سوچیں چلتی ہیں. اور اب جس طرح سے سوشل میڈیا, جیسے آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ سوشل میڈیا کا انٹریکشن اب انہیں ایک طرف دہا سا لیتا چلا جائے گا, انفارمیشن کا فلو آتا رہے گا, ایکسچینج آف ویوز ہوتے رہیں گے, خیالات آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, آئیڈیاز ڈیولپ ہوتے رہیں گے. اب اس کی ابتدا ہو چکی, اگرچہ بہت بھاری قیمت دینی پڑی اور توقعات سے بہت زیادہ بڑھ کے قیمت دینی پڑی, مگر آگے چل کر اگلے 5 سے 10 سال میں میں ان جنگوں سے کچھ بہت زیادہ گھبرانے والا آدمی نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ اگلے 5 سے 10 سالوں کے بعد چل کر شاید تہذیب کی کوئی اور صورت بن جائے جس میں زیادہ حقوق ہوں, زیادہ آزادیاں ہوں گی اور زیادہ مہذب زندگی ڈیولپ ہونے لگ جائے گی. میں اس انداز سے دیکھتا ہوں. جی
اچھا, اب تقریباً ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. میں چاہوں گی کہ ہمارے اپنے آخری ہم جو دو لوگ ہیں ان سے ہم بات کر لیں. پروفیسر ڈاکٹر مہدی صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, عرب سپرنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بہت بڑا ایک اقتصادی بحران بھی سامنے آیا, اس سے نمٹنے کی صورت آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی تہذیب کو جنم دینے کی ضرورت ہے. آپ ابھی سعودی عرب کی بات کر رہے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب شوڈ ایکٹ ایز اے بگ برادر, پورے مسلمانوں کو اکٹھا کریں, فورن انٹروینشن کو ختم کریں, اپنا ایک فائنینشیل اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ لے کر اس کو پھیلائیں. ایران اور سعودی عرب کے درمیان دوستی ہونی چاہیے. او آئی سی جو ہے ایک مسلمانوں کی بہت بڑی آرگنائزیشن جو بالکل انفیکٹو ہے, اس کو بروئے کار لائیں اور ایک نئی تہذیب کو جنم دیں, ایک سیلف ریلائنٹ مسلم امہ کو جنم دیں. یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر, اپنی تہذیب کے زور کے اوپر کھڑے ہوں. یہ کوئی ایسا کام نہیں جو امپاسبل ہے, صرف یہ ہے کہ ہمارے پورے ممالک, مسلم ممالک, عرب ممالک میں فورن انٹروینشن بہت ہے. جیسا کہ آپ کے بہت سے مبصرین نے کہا کہ ہمارے ہاں ویسٹڈ انٹرسٹ فورن گورنمنٹس کا بہت رول ہے, ہو گیا ہے اس کو کم کر کے. میں سمجھتا ہوں چونکہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ سعودی عرب ہے, اس لیے سعودی عرب کو یہ چاہیے کہ وہ اب ایک نیا رول اسیوم کریں. دے بیکم دی آربریٹرز آف آل دا کانفلکٹس رادر دین پارٹ آف دا کانفلکٹ. ان کے پاس اتنی فائنینشیل پاور ہے کہ وہ اب بھی, حالانکہ پرائسز آف دا گیسولین آر گوئنگ ڈاؤن, ایون دین دے کین مینٹین ویری
پازیٹیو رول ان یونائٹنگ مسلم. جب تک ہم نئی دنیا کا جنم نہیں دیں گے, عرب سپرنگ کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوا یہ وہ کہ اس نے تمام اسلامی ممالک میں ایک نئی کانشیسنیس لوگوں کو دی. لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دیر از اے کانسیپٹ آف ویلفیئر اسٹیٹ, دیٹ دیر از اے پاسبلٹی آف مور فریڈم, دیٹ وی کین بی سیلف ریلائنٹ, دیٹ وی ہیو دی ریسورسز ٹو ڈو سو. اب لیکن یہ ایک بہت کمپلیکس کام ہے, یہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا, اس کے لیے ایک عملی قیادت کی ضرورت ہے. لیکن ایسی گفتگو جیسے آج ہم کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ سوچنا شروع کریں گے اور یہ سوچ جو ہے یہ آگے ہمیں لے کے چلے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آؤٹ آف دا باکسز باتوں کے بارے میں, پولیٹیکل پروسیسز کے بارے میں سوچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کی اب روش لینی چاہیے کہ ہم آؤٹ آف دا باکسز سیلف ریلائنٹ ایک امہ کو ساتھ لے کر, پرانے ریٹرک کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا, ایک نئی شکل, ایک نئے پولیٹیکل پروسیس کو جنم دیں. دیکھیے اس کے بغیر یہ دنیا ٹھیک نہیں ہوگی. اس کی ضرورت بے حد ضرورت ہے, اور عرب سپرنگ کا ایک جو میں تحفہ کہوں گا, جو ایک گفٹ ٹو دی عرب ورلڈ ہے, یہ ہے کہ یہاں لوگوں میں کانشیسنیس بہت بڑھ گئی ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے.
شکریہ جی. ڈاکٹر فرقان, آپ سے میرا آخری سوال ہے کیونکہ ہمارے پاس دو منٹ اور ہیں, کہ ترکی نے بھی حالیہ سالوں میں بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں اور اس وقت بھی کئی مسائل کا سامنا ہے جس میں دہشت گرد حملے سر فہرست قرار دیے جا سکتے ہیں. آج کے ترکی کو درپیش چیلنجوں کا آپ وضاحت کس طرح سے کریں گے اور کیا حکومت کی طرف سے اقدام کیے جا رہے ہیں؟
ہاں, دیکھا جائے تو حکومت کی یہاں پر جو ہے پارلیمانی سسٹم موجود تھا, جس کو اب جو ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کو صدارتی نظام میں کنورٹ کرنا چاہتی ہے. اس سلسلے میں کافی حد تک جو ہے امینڈمنٹس بھی ہو چکی ہیں, جو ہے آئندہ جو ہے 2 اپریل کو یا 9 اپریل کو ریفرنڈم ہونے کا بھی خیال ظاہر کیا جا رہا ہے, توقع کی جا رہی ہے, جس سے جو ہے سسٹم تو چینج ہو جائے گا. لیکن یہاں پر میں بھی یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ اگر پوری اسلامی دنیا میں اگر کہیں صحیح طریقے سے اگر جمہوریت پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے تو وہ صرف ملک جو ہے وہ ترکی ہے, اور ترکی میں جمہوری نظام اس لیے بھی قائم ہے, اس لیے بھی پوری طرح عمل درآمد کیا جا رہا ہے. یہاں پر مذہب پرستی کا نام و نشان نہیں ہے, البتہ تھوڑا بہت جو ہے وہ کبھی کبھار یہاں پہ حملے وغیرہ ہوتے رہے ہیں, لیکن صحیح طریقہ اگر عالم اسلام نے اس مسئلے کو حل کرنا تو ان کو سیکولرزم پر پوری طرح عمل درآمد کرنا ہوگا, مذہب پرستی سے اور انتہا پسندی سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی. ہاں, یہاں پر جو حملے ہو رہے ہیں, یہاں پر جو اٹیک ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ترکی کو جو ہے وہ انوالو کرنا چاہتے ہیں کہ ترکی میں بھی دہشت گردی کو پھیلایا جائے, تاکہ ترکی کو بھی ایک انتہا پسند ملک بنایا جائے. یہاں پر بھی انتہا پسند جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں, لیکن لگتا ہے یہ کہ ترکی کبھی بھی جو ہے وہ انتہا پسندوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے گا, وہ ان پر قابو پاتے ہوئے اپنے جو ہے اپنے راہ پر چلتا رہے گا, سیکولرزم پر پوری طرح مترامت, کیونکہ ترکی کی اگر نجات ہے تو سیکولرزم میں ہی ہے, اور عالم اسلام کی بھی اگر نجات ہے تو سیکولرزم میں. انتہا پسندی سے کبھی بھی کوئی مسئلہ جو ہے وہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا, نہ ہی ہو سکے گا. جی
بہت شکریہ. اب ہم چاہتے تھے کہ اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں, ان کے کردار کے بارے میں بھی بات کرتے. اپنے کسی اور اگلے پروگرام میں ہم اس بارے میں بات ضرور کریں گے. اس سے پہلے کہ پروگرام کو ختم کریں, اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ آج ہم نے پروگرام میں بات کی, عرب سپرنگ کے 6 سال مکمل ہوئے اور عرب سپرنگ کے بعد اس جو صورتحال ہے, بحرانی صورتحال ہے مشرق وسطی میں اور بہت سے افریقی ملکوں میں, اس کی وجوہات کا جائزہ لیا, اس کے سد باب کی تدبیروں کے اوپر غور کیا ہمارے تجزیہ کاروں نے, اور اس کی جہت اور ڈائمینشنز, اس کی سمت کیا ہے, اس کے بارے میں بھی بات ہوئی. ڈاکٹر نادر بخت, منصور جعفر, بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک, ڈاکٹر حیدر مہدی اور ڈاکٹر فرقان حمید آج کے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ تھے. ہم آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کے تجزیہ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں سے ہماری بات پھر بھی ہوگی. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں, آپ کو بتاتے چلیں کہ urduvoa.com پر آپ ہمارا یہ پروگرام نہ صرف سن سکتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر یہ پروگرام آپ اب سن بھی سکتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کو سنیے گا ضرور, ہمیں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا. اب بہجت آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر راب میکلین تھے. آپ سے میری ملاقات پھر بھی ہوگی. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.